السلام علیکم. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں کے ساتھ میں ہوں سعدیہ اسد. پاکستان میں اس وقت جمعے کی رات کے 11، بھارت میں 11:30 اور واشنگٹن اسٹوڈیو میں جمعے کی دوپہر کے 2 بجے ہیں. آغاز کرتے ہیں آج کی شہ سرخیوں سے. عالمی منظرنامے سے یہ خبر. ڈیموکریٹک پارٹی کی جانب سے صدارتی امیدوار ہلری کلنٹن نے باضابطہ طور پر نامزدگی قبول کرتے ہوئے امریکہ کو درپیش چیلنجوں سے نمٹنے کے لیے متحد رہنے کی ضرورت پر زور دیا ہے. وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں سعدیہ اسد. تفصیلات کچھ دیر بعد. پاکستان
جماعت و دعویٰ کی طرف سے فنڈز اکٹھے کرنے کی سرگرمیوں پر پنجاب پولیس کو نظر رکھنے کی ہدایت. اسلام آباد سے میں ہوں محمد جلیل. تفصیل کچھ دیر بعد.
پاکستان مسیحیوں کے لیے چھٹا خطرناک ترین ملک ہے. بین الاقوامی تنظیم کی رپورٹ. ملک میں تمام برادریوں کا تحفظ حکومت کی اولین ترجیح ہے. حکمران جماعت کے قانون ساز کا رد عمل. اسلام آباد سے میں ہوں ناصر محمود. تفصیلات کچھ دیر بعد.
مراد علی شاہ نے وزیر اعلی سندھ کا حلف اٹھا لیا. کراچی سے میں ہوں شہزاد حسین. تفصیلات کچھ دیر بعد.
جنوبی ایشیا.
نئی دہلی کے زیر انتظام کشمیر میں وسیع پیمانے پر عوامی مظاہرے اور سنگ باری کے واقعات. متعدد افراد زخمی. بھارتی وزیر داخلہ راجناتھ سنگھ نے صوبائی وزیر اعلیٰ محبوبہ مفتی کو فون کر کے صورتحال کے بارے میں جانکاری حاصل کی. میں ہوں یوسف جمیل. سرینا سے مفصل رپورٹ ذرا دیر بعد.
اور خبریں اب تفصیل کے ساتھ. ڈیموکریٹک پارٹی کی طرف سے صدارتی امیدوار کی نامزدگی قبول کرتے ہوئے ہلری کلنٹن نے فلاڈیلفیا میں ڈیموکریٹک نیشنل کنونشن میں امریکی قوم کو درپیش چیلنجز سے نمٹنے کے لیے متحد ہونے کی ضرورت پر زور دیا. وائس آف امریکہ کے جم میلون کی رپورٹ. ڈیموکریٹک نیشنل کنونشن کے چوتھے اور آخری روز ڈیلیگیٹس جشن منانے اور ایک نئی تاریخ رقم کرنے کے موڈ میں تھے. چیلسی کلنٹن نے جو کہ 42 صدر کی صاحبزادی ہیں اپنی والدہ کا تعارف کروایا جن کے بارے میں امید کی جا رہی ہے کہ وہ 45 صدر ہوں گی.
I'm voting for a fighter who never ever gives up and who believes that we can.
میں مسلسل جدوجہد کرنے والی ایک ایسی خاتون کو ووٹ دینے جا رہی ہوں جس نے کبھی بھی ہار نہیں مانی اور جو اس بات پر مکمل یقین رکھتی ہیں کہ ہم سب مل کر ایک ساتھ زیادہ بہتر طور پر آگے بڑھ سکتے ہیں. فلاڈیلفیا میں ہلری کلنٹن تالیوں کی گونج میں ایک اہم سیاسی جماعت کی صدارتی نامزدگی حاصل کرنے والی پہلی خاتون کے طور پر تاریخ رقم کرنے سٹیج پر آئیں.
And so my friends, it is with humility, determination and boundless confidence in America's promise that I accept your nomination.
عزیز دوستو، میں عاجزی، انکساری، عزم اور امریکہ پر بے پناہ اعتماد کے ساتھ امریکہ کی صدر کے لیے نامزدگی قبول کرتی ہوں. ہلری کلنٹن نے ریپبلکن حریف ڈونلڈ ٹرمپ کو یہ کہہ کر نشانہ بنایا کہ وہ چاہتے ہیں کہ امریکی اپنے مستقبل اور ایک دوسرے سے خوف زدہ ہوں.
Imagine him in the Oval Office facing a real crisis. A man you can bait with a...
تصور کریں کہ ٹرمپ اوول آفس میں ہیں اور انہیں ایک حقیقی بحران درپیش ہے اور ایک ایسا شخص جسے شرطیہ طور پر آپ ایک ٹویٹ میں ترغیب دے سکتے ہیں وہ ایسا شخص نہیں ہو سکتا جس پر جوہری ہتھیاروں کے سلسلے میں اعتماد کیا جا سکے. ہلری کلنٹن نے اچھی تنخواہوں کے ساتھ ملازمتوں کے مزید مواقع پیدا کرنے کے لیے کام کرنے کا عزم ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ ملک اس وقت تک اچھی کارکردگی نہیں دکھا سکتا جب تک متوسط طبقہ ترقی نہ کرے. انہوں نے اس بات کا عزم بھی ظاہر کیا کہ اگر وہ نومبر میں صدر منتخب ہو جائیں گی تو وہ قومی اتحاد کے لیے کام کریں گی.
So let's be stronger together, my fellow Americans. Let's look to the future with courage and confidence. Let's build a...
میرے امریکی ساتھیوں، آئیے مل کر آگے بڑھیں، جرات اور اعتماد کے ساتھ اپنے مستقبل کی جانب بڑھیں، اپنے پیارے ملک اور پیارے بچوں کے لیے ایک بہتر کل کی تعمیر کریں. جب ہم ایسا کریں گے تو امریکہ ہمیشہ سے کہیں زیادہ عظیم ملک بن جائے گا. آپ سب کا بے حد شکریہ اور امریکہ پر خدا کی رحمت. اس کے بعد ہلری کے شوہر اور سابق امریکی صدر بل کلنٹن، ان کی بیٹی چیلسی کلنٹن اور ورجینیا کے سینیٹر اور نائب صدر کے لیے اس دوڑ میں ہلری کے ساتھ شامل ٹم کین بھی سٹیج پر ہلری کلنٹن کے ساتھ شامل ہوئے. ڈیموکریٹک کنونشن پر جو توجہ مرکوز کی گئی ہے اس نے بھی ریپبلکن صدارتی امیدوار ڈونلڈ ٹرمپ کو اپنی مہم جاری رکھنے سے باز نہیں رکھا. ڈونلڈ ٹرمپ نے آیووا میں ایک ریلی میں خود کو تبدیلی کا ایک دائی قرار دیا تھا.
We can't go for another four years of Obama because that's basically what crooked Hillary Clinton is. We can't go.
ہم اوباما کے مزید چار سال برداشت نہیں کر سکتے کیونکہ بنیادی طور پر ہلری کلنٹن بقول ڈونلڈ ٹرمپ ایک بددیانت خاتون ہیں، لہٰذا ہم ایک بار پھر صدر اوباما کے جیسے ہی چار سال مزید برداشت نہیں کر سکتے. گزشتہ ہفتے کلیولینڈ میں ریپبلکن کنونشن کے بعد لیے گئے جائزے میں ڈونلڈ ٹرمپ ہلری سے آگے نظر آ رہے تھے، اور اب ڈیموکریٹس اپنے کنونشن کے اختتام کے بعد ہلری کی شہرت میں اضافہ اور نومبر کے انتخاب میں فتح کی امید کر رہے ہیں. فلیڈیلفیا میں ہونے والے کنونشن سے صدر اوباما نے بھی بدھ کو خطاب کیا تھا اور اپنی سابق وزیر خارجہ ہلری کلنٹن کو آئندہ صدر کے لیے سب سے اہل امیدوار قرار دیا تھا. سادیہ اسد، وائس آف امریکہ، واشنگٹن. اور اس سے قبل ڈیموکریٹک نیشنل کنونشن سے ہمارے ساتھی محمد عاطف نے خالد حمید بیگ سے گفتگو کی. آئیے ان کی گفتگو سے چند اقتباسات سنتے ہیں.
پینسلوینیا کے شہر فلاڈیلفیا میں یہ ڈیموکریٹک کنونشن پچھلے چار روز سے جاری تھا، جس میں ہمارے وائس آف امریکہ کی نمائندگی کر رہے تھے محمد عاطف. جی السلام علیکم عاطف.
وعلیکم السلام خالد صاحب، شکریہ.
تو بتائیے گا کہ کیا کچھ آپ نے دیکھا، اور کل تو بہت زبردست خطاب ہوا ہلری کلنٹن کا.
جی خطاب بھی بہت زبردست ہوا، اجتماع بھی بہت زبردست ہوا، اور جو سب سے بڑی بات ہے وہ یہ ہے کہ امریکی تاریخ میں پہلی مرتبہ ایک خاتون کو ایک بڑی پارٹی کی صدارتی نامزد مقرر کیا گیا، تو یقیناً ایک تاریخی رات تھی. ہلری کلنٹن نے ایک بڑی جامع تقریر کی جن چیزوں پر تنقید کی جا رہی تھی ریپبلکن پارٹی کی طرف سے، کہ ڈیموکریٹک کنونشن میں ان چیزوں پر بات نہیں کی گئی، جیسے آئی ایس ایس کا مقابلہ ہے یا دیگر جگہوں پہ جاری ٹیررزم کا مقابلہ ہے، اس میں بھی ہلری کلنٹن نے اپنی تقریر میں اس کی بھی بات کی. ایک بہت بڑا ایشو جو کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی اپنی کیمپین میں کافی زیادہ اٹھایا ہے، وہ ہے امریکی اسٹوڈنٹس کا کالج لون، یا جس کو کالج ڈیٹ بھی کہا جاتا ہے یہاں پر، اس کے بارے میں انہوں نے بات کی. برنی سینڈرز کا حوالہ دیا. ابھی بھی برنی سینڈرز کے ووٹرز کے بارے میں لگتا ہے کہ ڈیموکریٹس شاید تھوڑے ابھی بھی شبے میں ہیں کہ شاید برنی سینڈرز کے ووٹرز باہر نہیں نکلیں گے، اس لیے ہلری کلنٹن نے ایک مرتبہ پھر اپنی تقریر کے دوران برنی سینڈرز کا شکریہ ادا کیا، اور یہ کہا کہ وہ اور برنی مل کر ایک ایسا سسٹم بنائیں گے جس میں نوجوانوں کے لیے کالج ڈگری حاصل کرنا یا انڈر گریڈ ڈگری حاصل کرنا فری آف کاسٹ ہو جائے، اور وہ قرض جو کہ امریکی اسٹوڈنٹس نے دینا ہے کالج کی پڑھائی کے لیے، وہ کوشش کریں گے کہ سارے قرضے کو معاف کر دیا جائے، اور اس طرح کی اور چیزیں جس کے ذریعے وہ نوجوان ووٹرز کو اکٹھا کر سکتے ہیں. لیکن خالد صاحب، بحیثیت ایک امریکی مسلمان یا ایک مائنورٹی، ہمارے لیے جو ایک بہت ہی انکریجنگ مومنٹ تھا اس کنونشن کا، وہ تھا خضر خان صاحب کا اس تاریخی رات میں اسٹیج پر آنا اور ایک خطاب کرنا. اپنے سننے والوں کو یہ بتا دیں کہ خضر خان صاحب امریکہ میں بستے ہیں، پاکستان سے ان کا تعلق ہے، یعنی پاکستانی امریکن ہیں، اور ان کا بیٹا امریکی فورسز میں فوج میں کیپٹن تھا، جو کہ ہلاک ہو گیا تھا آج سے 10 سال پہلے ایک مشن کے دوران.
انہوں نے بڑی جذباتی تقریر کی، بالکل صحیح،
موقع دیا گیا کہ وہ آئیں اور ایک امریکی مسلمان کے طور پر اپنا کیس پیش کریں، اور انہوں نے اپنا کیس ہی پیش کیا ریپبلکن پارٹی کے سامنے، جو کہ یہ کہتی آ رہی ہے کہ مسلمانوں کو نمبرز الاٹ کر دیے جائیں گے یا ان کی سکروٹنی ہوگی، ان کو ایک سیکیورٹی چیک سے دوبارہ گزارا جائے گا اور طے کیا جائے گا کہ کیا وہ امریکہ میں رہ سکتے ہیں یا نہیں رہ سکتے ہیں، اور اس طرح کی بہت سی چیزیں ہوئی ہیں اس کیمپین کے دوران. جو سب سے اسٹرانگ لمحہ تھا اس کنونشن کا وہ تھا جب خضر خان صاحب نے اپنی جیب سے امریکی کانسٹیٹیوشن کی کاپی نکالی اور ڈونلڈ ٹرمپ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ ڈونلڈ ٹرمپ، کیا آپ نے کبھی امریکی کانسٹیٹیوشن پڑھا ہے، امریکہ کا آئین پڑھا ہے؟ اگر نہیں پڑھا ہے تو یہ لیجئے, یہ میرے پاس اس کی کاپی ہے اور میں آپ کو اپنی کاپی دے دیتا ہوں, اس سے پڑھ لیجئے. کیونکہ امریکہ کے آئین میں مذہب, رنگ یا نسل کی بنیاد پر تفریق یا امتیاز برتنا جرم ہے. کوئی بھی شخص امریکہ میں کسی شخص کے رنگ, مذہب, نسل یا زبان پر اس سے امتیاز نہیں برت سکتا, اور نہ ہی امریکہ میں ان چیزوں کو بنیاد بنا کر کسی کو ٹارگیٹ کیا جا سکتا ہے. تو یہ یقیناً اس کنونشن کی رات کا سب سے مضبوط لمحہ تھا ڈیموکریٹس کے لیے, لیکن ریپبلکنز نے بھی اپنا کام جاری رکھا ہوا ہے. ہم نے دیکھا ہے ڈونلڈ ٹرمپ نے گزشتہ ایک ہفتے کے دوران بہت سی باتوں, بہت سے سوالات اٹھائے, اور ان میں سے چند ایک سوالات ایسے ہیں جو کہ ذرا جائز سوالات ہیں. جیسے ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنی ایک پریس کانفرنس میں کہا ہے کہ وہ اس کیمپین کے آغاز سے ہی پریس کانفرنسز کرتے آ رہے ہیں, میڈیا سے بات چیت کرتے آ رہے ہیں, جبکہ ان کی مد مقابل ہلری کلنٹن ایسا نہیں کر رہی ہیں. انہوں نے ڈیمانڈ کی ہے میڈیا سے کہ وہ ہلری کلنٹن سے بھی کہیں کہ وہ پریس کانفرنسز کریں. دیکھتے ہیں کہ آنے والے اب جو تین مہینے ہیں اس دوران, پہلی چیز تو یہ ہے کہ بڑی زوردار کیمپین چلے گی, کیونکہ صرف تین مہینے ہیں, اس میں ڈبیٹس بھی ہونی ہیں, اس میں مختلف جلسے بھی ہونے ہیں, اور اب تو نائب صدارتی امیدوار بھی کیمپین ٹریل میں ساتھ جایا کریں گے. تو دیکھتے ہیں ایسا ہوگا یا نہیں ہوگا. لیکن ایک چیز واضح ہے کہ تاریخ رقم کر دی گئی ہے, اور میں کل رات کو سرینا کے اندر تھا جہاں پر ہلری کلنٹن خطاب کر رہی تھی, ہم اسی فلور پر تھے, اور یقین کیجئے کہ وہ اس حد تک کھچا کھچ بھرا ہوا تھا کہ ہلری کلنٹن جہاں سے تقریر کر رہی تھی وہاں سے شاید میں بہت ہوا تو 20 سے 30 فٹ دور ہوں گا, لیکن رش ہونے کی وجہ سے اور لوگوں کے ہاتھ میں جو بینرز اٹھائے ہوئے تھے, جو پوسٹرز اٹھائے ہوئے تھے, ان کی وجہ سے ہلری کلنٹن کو اس سٹیج پر دیکھنا ناممکن تھا. مجھے بھی سر اوپر کر کے جو سکرینز لگی ہوئی تھی بہت بڑی بڑی, ان کے اوپر وہ تقریب دیکھنی پڑی. ہلری کلنٹن نظر تو آتی تھی لیکن وہ کسی نہ کسی جگہ سے ایک چھوٹی سی ونڈو بنا کے ان کو دیکھنا پڑتا تھا. تو لوگ یقیناً بہت پرجوش تھے.
ریپبلکن صدارتی امیدوار ڈونلڈ ٹرمپ روس اور اس کے امریت پسند لیڈر ولادیمیر پوٹن کے لیے ادا کیے گئے ان تعریفی کلمات سے انکار کر رہے ہیں جن کی وجہ سے وہ مشکل میں پڑ گئے ہیں. اپنے ایک بیان میں انہیں روس پر زور دیا تھا کہ وہ ان کی ڈیموکریٹک مخالف ہلری کلنٹن کی 30,000 لاپتہ ای میلز کا پتہ لگائے. انہوں نے گزشتہ روز رپورٹروں کو بتایا کہ وہ پوٹن کو جانتے تک نہیں اور نہ ہی انہیں ایک عظیم لیڈر کہا ہے. پوٹن نے ٹرمپ کے اس بیان کا خیر مقدم کیا ہے, لیکن وائس آف امریکہ کی زلاتیشا ہوک نے اپنی رپورٹ میں بتایا ہے کہ عام روسی لوگ ٹرمپ پر زیادہ اعتبار نہیں کرتے. تفصیلات کے ساتھ نیلوفر مغل.
اپنی صدارتی مہم کے ابتدائی دنوں میں ٹرمپ نے کہا تھا کہ اگر وہ منتخب ہو جاتے ہیں تو وہ پوٹن کا ساتھ دیں گے.
When people like me, I like them. Even Putin, you know Putin, they want me to disavow Putin. Putin of Russia, he said Trump is a genius, he'll be the next leader.
وہ کہہ رہے ہیں کہ جب لوگ مجھے پسند کرتے ہیں میں انہیں پسند کرتا ہوں, حتیٰ کہ پوٹن, آپ پوٹن کو جانتے ہیں, وہ چاہتے ہیں کہ میں پوٹن کو تسلیم نہ کروں. روس کے پوٹن نے کہا ہے کہ ٹرمپ ذہین ہے, وہ آئندہ کے صدر ہوں گے. روس کے صدر نے بہت احتیاط سے اس کا جواب دیتے ہوئے کہا ہے,
ٹرمپ یارکی چلاویک, اشتو نی یارکی, یارکی.
وہ کہہ رہے ہیں کہ ٹرمپ بہت لاوبالی ہیں, میں ان کا کوئی دوسرا اندازہ نہیں لگا سکتا, لیکن میں جس بات پر خصوصی توجہ دوں گا یا جس چیز کا خصوصی خیر مقدم کروں گا, اور اس میں کوئی غلط بات بھی نہیں, وہ یہ ہے کہ مسٹر ٹرمپ نے یہ واضح کر دیا ہے کہ وہ روس اور امریکہ کے تعلقات بحال کرنے کے لیے تیار ہیں.
Но вот на что я точно обращаю внимание и что я точно приветствую и не вижу здесь ничего плохого.
اس میں غلط کیا ہے؟ ہم سب اس کا خیر مقدم کرتے ہیں, کیا آپ نہیں کرتے؟ لیکن عام روسی لوگ اس بارے میں کھلی رائے رکھتے ہیں کہ وہ ٹرمپ کے بارے میں کیا سوچتے ہیں.
Я не считаю его позитивным человеком. Я считаю, что всё-таки президент должен.
یہ خاتون کہہ رہی ہے کہ میں اسے ایک مثبت شخص خیال نہیں کرتی. میرے خیال میں صدر کو اعتدال پسند, پابند اور غیر جذباتی ہونا چاہیے, پوٹن کی طرح. ان لوگوں کو اس بارے میں یقین نہیں ہے کہ ٹرمپ خاص طور پر امریکہ اور روس کے درمیان تعلقات میں تبدیلی لا سکتے ہیں.
کاجیسا, конечно же, влияние, но думаю, не очень большая, потому что...
میرے خیال میں اگر ٹرمپ امریکہ کے نئے صدر بنتے ہیں تو اس سے امریکہ کے ساتھ ہمارے تعلقات پر اثر پڑے گا, لیکن کوئی بہت بڑا اثر نہیں پڑے گا.
Putin probably hopes that it would be possible to just to divide the world.
اس روسی صحافی میخائل زیگر کا کہنا ہے کہ ٹرمپ اس طرح کا شخص نہیں جس کے ساتھ پوٹن ہونا پسند کریں گے. پوٹن غالباً امید کرتے ہیں کہ یہ ممکن ہوگا کہ وہ ٹرمپ کے ساتھ مل کر دنیا کو مختلف حصوں میں تقسیم کر سکیں گے. میرا نہیں خیال کہ ڈونلڈ ٹرمپ اس قسم کا شخص ہے. جمعرات کے روز ٹرمپ نے کہا کہ وہ بہت طنزیہ تھے جب انہوں نے روس سے کہا کہ وہ ہلری کلنٹن کی ای میلز ڈھونڈیں. وہ پوٹن کے لیے اپنے تعریفی کلمات سے بھی مکر گئے. نیلوفر مغل, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
ڈیموکریٹ جماعت کی وہ کمیٹی جو امریکی ایوان نمائندگان میں ڈیموکریٹک ارکان کے لیے فنڈ اکٹھا کرتی ہے, اس کے کمپیوٹروں کو ہیک کر لیا گیا ہے, اور اس بات کی تصدیق جمعے کے روز کمیٹی کے ترجمان نے کی ہے. ڈیموکریٹک کانگریس کیمپین کمیٹی یا ڈی سی سی کہ اس کے کمپیوٹرز کو ہیک کرنے کا واقعہ اس ہفتے پیش آنے والے اس واقعے سے مماثلت رکھتا ہے جس میں ڈیموکریٹک نیشنل کمیٹی کے کمپیوٹرز کو نشانہ بنایا گیا تھا. دونوں کمیٹیاں واشنگٹن میں ایک ہی عمارت میں واقع ہیں. ڈی سی سی سے نے کہا ہے کہ اس نے اس بارے میں تحقیقات کے لیے کراؤڈ اسٹرائک کمپنی کی خدمات حاصل کی ہیں. صوبہ پنجاب کے محکمہ داخلہ نے پولیس کو ہدایت کی ہے کہ وہ جماعت الدعویٰ کے سرگرم کارکنوں پر نظر رکھے. یہ وہ تنظیم ہے جو اقوام متحدہ کی اس فہرست میں شامل ہے جس پر نظر رکھی جاتی ہے, اور بھارت اس پر 2008 میں ممبئی حملوں میں ملوث ہونے کا الزام عائد کرتا ہے. مزید تفصیلات کے ساتھ اسلام آباد سے محمد جلیل.
پاکستان کے صوبہ پنجاب کے محکمہ داخلہ نے پولیس کو ہدایت کی ہے کہ وہ جماعت الدعویٰ کی طرف سے فنڈز اکٹھا کرنے کی سرگرمیوں پر نظر رکھے. جماعت الدعویٰ کا شمار ان تنظیموں میں ہوتا ہے جن پر اقوام متحدہ اور امریکہ کی طرف سے پابندی عائد کی جا چکی ہے. پنجاب پولیس کے ایک عہدیدار نے نام نہ ظاہر کرنے کی شرط پر وائس آف امریکہ کو بتایا کہ پنجاب کے محکمہ داخلہ کی دی گئی ہدایات کے مطابق پولیس جماعت الدعویٰ کی طرف سے فنڈز اکٹھے کرنے کی سرگرمیوں پر نظر رکھے ہوئے ہے. پولیس ذرائع کا کہنا ہے کہ پنجاب حکومت کی طرف سے جاری کیے گئے ہدایت نامے کے تحت ایسی اطلاعات بھی ملی ہیں کہ جماعت الدعویٰ فطرانہ زکوٰۃ اور صدقات کے ذریعے رقوم اکٹھی کر رہی ہے. بھارت نے بھی نومبر 2008 میں ممبئی حملوں کا الزام قلعدم تنظیم لشکر طیبہ پر عائد کیا تھا, اور اس کا موقف ہے کہ لشکر طیبہ بھی جماعت الدعویٰ کے سربراہ حافظ سعید کے زیر اثر ہی کام کرتی ہے. تاہم جماعت الدعویٰ کے سربراہ حافظ سعید ان الزامات سے انکار کرتے ہیں. بھارت کی طرف سے جماعت الدعویٰ پر بھارتی کشمیر میں عسکری کاروائیوں میں ملوث ہونے کا الزام عائد کیا جاتا رہا ہے. سلامتی کے امور کے ماہر اور تجزیہ کار عامر رانا نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ جماعت الدعویٰ کی سرگرمیوں پر نظر رکھنے کا فیصلہ بہت اہم ہے.
دیکھیے, بہت امپورٹنٹ ہے. یہ پہلے بھی اس قسم کی ہدایات پولیس کو ملتی رہی ہیں. جب بھی کالعدم تنظیموں کے اوپر دباؤ بڑھتا ہے یا عالمی دباؤ آتا ہے, تو ابھی بھی جب سے یہ مقبوضہ کشمیر کے اندر تحریک شروع ہوئی ہے اور جماعت الدعویٰ پاکستان میں فعال ہوئی ہے, تو اس کے بعد سے اطلاعات آ رہی تھیں کہ وہ اس نے جہاد کے لیے فنڈ اکٹھے کرنا شروع کر دیں گے. تو میرا خیال ہے یہ اس سے انٹرنیشنل کمیونٹی کے اندر کوئی مثبت میسج نہیں گیا, اور اس کی بنیاد کے اوپر یہ کوئی فیصلہ کیا گیا ہے کہ ان کو کم از کم نظر رکھی جائے کہ کس قسم کی فنڈ ریزنگ ہوگی.
جماعت الدعویٰ کی طرف سے کہا جاتا رہا ہے کہ ان کی ذیلی تنظیم فلاح انسانیت ملک بھر میں امدادی کاروائیوں کے لیے سرگرم ہے جس کے لیے انہیں فنڈز درکار ہوتے ہیں. محمد جلیل, وائس آف امریکہ, اسلام آباد.
بھارتی کشمیر میں بڑے پیمانے پر احتجاجات کا سلسلہ جاری ہے, اور پولیس اور مظاہرین کے درمیان جھڑپیں بھی ہو رہی ہیں, جبکہ حکومت سری نگر اور دوسرے شہروں میں دوبارہ کرفیو لگا دیا ہے. مزید تفصیلات کے ساتھ سری نگر سے یوسف جمیل.
دارالحکومت سری نگر اور شوری زدہ وادی کشمیر کے تقریباً تمام دوسرے شہروں اور قصبہ جات میں اگرچہ گزشتہ رات ہی کرفیو نافذ کیا گیا تھا اور مسلح پولیس اور نیم فوجی دستوں کو بڑی تعداد میں سڑکوں پر بٹھا دیا گیا تھا, عوامی مظاہروں کا سلسلہ جمعے کو پہلی روشنی کے ساتھ ہی شروع ہو گیا, جبکہ بعض علاقوں میں رات کے دوران بھی مظاہرین سڑکوں پر گشت لگاتے دیکھے گئے اور چند ایک مقامات پر ان کی حفاظتی دستوں کے ساتھ محاذ آرائی بھی ہوئی. نماز جمعہ کے بعد مظاہروں اور اس دوران سنگباری کرنے والے نوجوانوں اور حفاظتی دستوں کے درمیان جھڑپیں ہونے کا سلسلہ مزید علاقوں تک پھیل گیا اور ان میں صبح کے مقابلے میں شدت نظر آئی. حفاظتی دستوں نے متعدد مقامات پر مظاہرین کو منتشر کرنے اور پتھراؤ کرنے والے ہجوموں پر قابو پانے کے لیے آنسو گیس کے گولے داغے اور سٹن گرینیڈ کے دھماکے کیے، جبکہ سرحدی ضلع کپوارہ میں حفاظت دستوں کی فائرنگ میں 15، 16 اور 18 برس کی عمر کے 3 لڑکے زخمی ہوئے۔ پلوامہ، شوپیان، سوپور علاقوں سے بھی پرتشدد مظاہروں کی اطلاعات مل رہی ہیں۔ بھارتی وزیر داخلہ راجناتھ سنگھ نے صوبائی وزیر اعلی محبوب مفتی کو فون کر کے صورتحال کے بارے میں جانکاری حاصل کی۔ اس وقت جبکہ یہ رپورٹ دی جا رہی ہے، مظاہروں کا سلسلہ جاری ہے اور مساجد کے لاؤڈ سپیکروں سے آزادی کے مطالبے کے حق میں نعرے اور باغی نغمے نشر کیے جا رہے ہیں۔ اس حساب رائے کا مطالبہ کرنے والی کشمیری جماعتوں کے اتحاد نے لوگوں سے کہا تھا کہ وہ جمعے کو سری نگر کی تاریخی جامع مسجد کا رخ کریں، جہاں بھارتی کشمیر میں گزشتہ 3 ہفتے کے دوران حفاظت دستوں کی فائرنگ میں ہلاک ہونے والے 50 سے زائد نوجوانوں کی ایصال ثواب اور 3500 زخمیوں کی صحت یابی کے لیے ایک دعائیہ مجلس کا انعقاد ہوگا۔ نیز ان کے بقول تحریک مزاحمت کے حوالے سے تجدید عہد کیا جائے گا۔ لیکن حکومت نے جامع مسجد چلو پروگرام کو ناکام بنانے کے لیے علاقے میں کرفیو نافذ کر دیا۔ سرکردہ آزادی پسند لیڈروں سید علی شاہ گیلانی اور میرواز عمر فاروق نے، جنہیں گھروں میں نظر بند کیا گیا تھا، جب باہر آ کر جامع مسجد کی طرف پیش قدمی کی تو پولیس نے انہیں حراست میں لے لیا۔ بھارتی کشمیر میں بڑے پیمانے پر عوامی مظاہروں اور پرتشدد واقعات کا سلسلہ اس ماہ کی 8 تاریخ کو حفاظت دستوں کے ایک آپریشن کے دوران معروف عسکری کمانڈر برہان مظفر وانی کو ہلاک کیے جانے کے فوراً بعد شروع ہوا تھا۔ وزیر اعلیٰ نے اس حساب رائے کا مطالبہ کرنے والی جماعتوں پر مظاہرین اور پتھراو کرنے والے نوجوانوں کی حوصلہ افزائی کرنے کا الزام عائد کیا اور کہا کہ ان کی سرگرمیاں بھارتی کشمیر کی شبی کو غیر معمولی اور ناقابل تلافی نقصان پہنچا رہی ہیں۔ نیز 3 ہفتے سے جاری شورش کے نتیجے میں علاقے کے اقتصادی اور سماجی مفادات کو زخم پہنچ رہی ہے۔ تاہم انہوں نے بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی پر زور دیا کہ وہ مسائل کا پائیدار حل ڈھونڈنے کے لیے تمام متعلقین سے جامع مذاکرات شروع کرنے کے لیے اثر نو کوششیں شروع کریں۔ یوسف زمین، وائس آف امریکہ، سری نگر۔
فوجی بغاوت کے منصوبہ سازوں کے خلاف جاری پکڑ دھکڑ کے سلسلے میں حراست میں لیے جانے والے فوجی افسروں میں ترکی کی سیکنڈ آرمی کے کمانڈر جنرل آدم ہدوتی سب سے سینئر عہدیدار ہیں۔ انہوں نے پی کے 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 خلاف شورش کچلنے کی کاروائیوں کی قیادت کی تھی۔ استنبول میں قائم قادر حس یونیورسٹی میں بین الاقوامی تعلقات کے ایک ماہر سولی ازیل کہتے ہیں کہ اس کے باوجود پی کے کے نے ابھی تک افراتفری کی اس صورتحال سے فائدہ اٹھانے کی کوشش نہیں کی ہے۔
I liken what had happened to a massive stroke, so the body is extremely weak. It is
وہ کہہ رہے ہیں کہ میں اس کا موازنہ ایک بڑے حملے کے حوالے سے کرتا ہوں، تو فوج اپنی شناخت کے لحاظ سے انتہائی کمزور ہے اور وہ حقیقی معنوں میں اپنا تحفظ کرنے کے قابل نہیں ہے۔ اس لیے مجھے خوشی ہے کہ اس صورتحال میں باغی گروپ پی کے کے کچھ نہیں کر رہا، لیکن مجھے یہ علم نہیں ہے کہ آیا ان کے درمیان کسی نوعیت کا کوئی رابطہ رہا ہے۔ ترک فضائیہ نے، جو باقاعدگی سے پی کے کے پر بم برساتی ہے، ناکام فوجی بغاوت کے بعد ہمسایہ ملک عراق کے شمالی علاقے میں باغیوں کے ٹھکانوں پر صرف ایک بار حملہ کیا ہے۔ ترک صدر کے بین الاقوامی امور سے متعلق شعبے کی سربراہ عائشہ سوزین یہ بات زور دے کر کہتی ہیں کہ پی کے کے بارے میں پالیسی میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی ہے، لیکن وہ اس بات کو خارج از امکان قرار نہیں دیتی کہ یہ تنازع سیاسی طور پر حل کیا جا سکتا ہے۔
There is always possibility to go back to peace process. We always
وہ کہہ رہی ہیں کہ امن کے عمل کی جانب لوٹ جانے کا امکان ہمیشہ سے موجود ہے۔ ہم ترکی میں ہمیشہ کرد مسئلے اور دہشت گرد گروپ پی کے کے کو ایک دوسرے سے علیحدہ رکھتے ہیں، اور ترکی میں کسی بھی طرح کے حالات میں امن عمل کی جانب لوٹ جانے کا امکان ہمیشہ موجود ہے۔ باغی گروپ پی کے 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 ساتھ امن کے عمل کا سلسلہ الزام در الزام کے نتیجے میں جولائی میں ٹوٹ گیا تھا۔ اس ناکامی کے نتیجے میں لڑائیوں کا سلسلہ ایک بار پھر شروع ہوا، جو ترکی کے جنوب مشرقی کرد اکثریتی علاقے کے شہروں اور قصبوں میں بڑے پیمانے پر تباہی اور بربادی کا سبب بنا، اور اس کے ساتھ انسانی حقوق کی تنظیموں کی جانب سے انسانی حقوق کی وسیع تر خلاف ورزیاں ہونے کے دعوے بھی سامنے آئے۔ لیکن ترکی کی کرد نواز مرکزی جماعت ایچ ڈی پی کے ایک رہنما صلاح الدین دمرتاس نے فوجی بغاوت کی کوشش کی فوراً ہی مذمت کی، اور بہت سے کرد صدر اردوان کی اپیل پر بغاوت کو روکنے کے لیے سڑکوں پر نکلے۔ ترکی زبان کے اخبار جمہوریت کے سیاسی کالم نگار سمیع ادیس کہتے ہیں کہ پی کے کے دیکھو اور انتظار کرو کی پالیسی پر چل رہی ہے. ان کے الفاظ,
It is obviously holding back to see how this all plays out. Now, it will not have been too pleased about the fact that
بلا شبہ پی کے کے گروپ یہ دیکھ رہا ہے کہ یہ صورتحال کیا رخ اختیار کرتی ہے. اب یہ حقیقت اتنی خوشگوار نہیں ہو سکتی کہ صدر اردوان اس کے باوجود ایچ ڈی پی کے رہنما سے ملنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ یہ جماعت فوجی بغاوت کے خلاف باہر نکلی تھی, جبکہ وہ حزب اختلاف کے دوسرے لیڈروں سے ملنے پر آمادہ ہیں. لیکن میرا خیال ہے کہ ان حالات میں یہ امکان موجود ہے کہ حکومت کردوں یا پی کے 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 ساتھ کسی قسم کے مذاکراتی عمل کی جانب واپس جانے کی کوشش کرے, اور شاید یہی وجہ ہے کہ اس وقت پی کے کے نرمی اختیار کیے ہوئے ہے. کرد نواز جماعت ایچ ڈی پی کے شریک رہنما دمیرتاس نے پیر کے روز صدر اردوان کے ساتھ حزب اختلاف کے پارلیمانی رہنماؤں کی ملاقات سے اپنے اخراج کی شدید مذمت کی, لیکن وزیر اعظم بنالی جلدرم کا خیال ہے کہ ایچ ڈی پی کو اس عمل میں شریک کیا جا سکتا ہے جسے حکومت نے مفاہمتی عمل کا نام دیا ہے. تجزیہ کار ازیل کہتے ہیں کہ اس میں دمیرتاس کو شامل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ لڑائی میں تعطل جاری رہے.
If there is a kind of an undeclared ceasefire for some time to come, then it may
اگر کچھ عرصے کے لیے غیر اعلانیہ قسم کی فائر بندی کا سلسلہ جاری رہتا ہے تو بات چیت کے عمل میں کردوں کو شامل کرنا بھی فی الواقع آسان ہو سکتا ہے. تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ حکومت کی جانب سے یہ کہا جانا کہ وہ 4 سال پہلے عراق سے ملحق ترک سرحد پر الودیرے کے نزدیک ترک فضائیہ کے ایک حملے میں 34 نوجوان کرد اسمگلروں کی ہلاکت کی تحقیقات دوبارہ شروع کرنے پر غور کر رہی ہے کرد اقلیت کے لیے ایک اہم علامت ہے. پروسیکیوٹرز اس فضائی حملے کو فوجی بغاوت کے ایک مبینہ منصوبہ ساز کے ساتھ جوڑ رہے ہیں. سعدیہ اسد, وائس آف امریکہ, واشنگٹن. خبروں کے ایک اور بلٹن کے ساتھ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں سعدیہ اسد. ورلڈ واچ فہرست سن 2016 کے مطابق پاکستان دنیا کے ان ملکوں میں 6ویں نمبر پر ہے جو مسیحیوں کے لیے خطرناک ہیں. اوپن ڈور نامی تنظیم کے سروے کے مطابق جو ان عیسائیوں کے لیے جن کو تنگ کیا جائے اور چرچز کے لیے دنیا بھر میں کام کرتی ہے, پاکستان میں توہین مذہب کے قوانین کو ذاتی جھگڑے نمٹانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. مزید تفصیلات کے ساتھ ناصر محمود.
مسیحیوں کی حالت زار پر نظر رکھنے والی ایک بین الاقوامی غیر سرکاری تنظیم نے اپنی رپورٹ میں پاکستان کو مسیحیوں کے لیے دنیا کا 6ٹا خطرناک ترین ملک قرار دیا ہے. امریکہ میں قائم اوپن ڈورز نامی تنظیم کی طرف سے جاری کردہ جائزہ رپورٹ میں بین الاقوامی فہرست برائے 2016 میں مسیحیوں کے لیے 50 ممالک پر مشتمل 3 مختلف درجے انتہائی خطرناک, بہت خطرناک اور خطرناک کا تذکرہ کیا گیا ہے. تنظیم نے پاکستان میں توہین مذہب کے قانون کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ اسے اکثر غیر مسلموں بشمول مسیحیوں کے خلاف ذاتی انعت کی بنا پر استعمال کیا جاتا ہے. تنظیم نے دعویٰ کیا کہ پاکستان میں ہر سال تقریباً 700 مسیحی لڑکیاں اور خواتین اغوا ہوتی ہیں, جنہیں اکثر جنسی زیادتی کا نشانہ بنانے کے علاوہ ان کی مسلمانوں کے ساتھ زبردستی شادی کر دی جاتی ہے. پاکستان میں گزشتہ ایک دہائی سے زائد عرصے کے دوران مسیحیوں کی عبادت گاہوں کو بھی دہشت گرد حملوں میں نشانہ بنایا جا چکا ہے, جن میں درجنوں افراد جان کی بازی ہار چکے ہیں, جبکہ توہین مذہب کے الزام میں مشتعل ہجوم کی طرف سے مسیحی برادری کی بستیوں کو نظر آتش کرنے کے واقعات بھی رونما ہو چکے ہیں. تنظیم نے اپنی رپورٹ میں سن 2014 میں لاہور کے قریب کوٹ رادھا کشن میں ایک مسیحی جوڑے کو توہین مذہب کے الزام میں مقامی مسلمان آبادی کی طرف سے اینٹوں کے بھٹے میں زندہ جلا دینے کا تذکرہ بھی کیا. تاہم پاکستان کی حکومت یہ کہتی ہے کہ وہ ملک میں تمام مذاہب کے ماننے والے اپنے شہریوں کے حقوق اور اپنے عقائد کی پیروی کی مکمل آزادی کو یقینی بنانے کے لیے پرعزم ہے, اور اس ضمن میں متعدد اقدام بھی کیے گئے ہیں. حکمران جماعت پاکستان مسلم لیگ کے قانون ساز اور قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے قانون و انصاف کے رکن محمد معین وٹو نے جمعے کو وائس آف امریکہ کو بتایا کہ موجودہ حکومت غیر مسلم شہریوں کے معاملات کو سنجیدگی سے لیتی ہے اور ان برادریوں کو قانون سازی اور حکومت میں بھی نمائندگی دی گئی ہے.
مزید ان کے تحفظات اور خدشات دور کرنے کے لیے اس میں لا میں بھی مزید امینڈمنٹس کی جا رہی ہیں کہ کہیں بھی مینارٹیز کو یہ اس طرح کا کوئی عدم تحفظ کا احساس نہ ہو, اور مینارٹیز کے تحفظ کے لیے قوانین میں باقاعدہ طور پہ پہلے آلریڈی بھی تحفظ ہے مگر مزید بھی اس میں اقدامات کیے جا رہے ہیں۔
اوپن ڈورز کی رپورٹ کے مطابق افغانستان مسیحیوں کے لیے خطرناک ترین ملکوں کی فہرست میں چوتھے، جبکہ ایران نویں نمبر پر ہے۔ پاکستان کے دیگر ہمسایوں میں بھارت مسیحیوں کے لیے بہت خطرناک ملکوں کی فہرست میں آٹھویں، چین خطرناک کے درجے میں آٹھویں اور بنگلہ دیش دسویں نمبر پر ہے۔ ناصر محمود، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
سندھ اسمبلی نے نیا وزیر اعلی منتخب کر لیا ہے۔ سید مراد علی شاہ، جنہیں آج اس ملک منصب کے لیے منتخب کیا گیا، اپنے عہدے کا حلف اٹھایا۔ گورنر سندھ عشرت العباد نے ان سے حلف لیا۔ کراچی سے شہزاد حسین کی رپورٹ۔
مراد علی شاہ نے صوبہ سندھ کے نئے وزیر اعلیٰ کی حیثیت سے حلف اٹھا لیا ہے۔ گورنر سندھ ڈاکٹر عشرت العباد خان نے مراد علی شاہ سے گورنر ہاؤس کراچی میں ان کے عہدے کا حلف لیا۔ اس سے قبل سندھ اسمبلی نے جمعے کو مراد علی شاہ کو نیا وزیر اعلیٰ سندھ منتخب کیا تھا۔ وزیر اعلیٰ سندھ منتخب ہونے کے بعد اسمبلی سے خطاب کرتے ہوئے مراد علی شاہ نے کہا تھا،
اس صوبے کے عوام نے آپ کو الیکٹ کیا، آپ پہ اعتماد کیا ہے اور آپ کے توسط سے عوام نے مجھے لیڈر آف دی ہاؤس منتخب کرایا ہے۔ میں پوری کوشش کروں گا کہ میں اس ہاؤس کے، اپنی لیڈرشپ کے اور سندھ کے عوام کی امیدوں پہ پورا اتروں۔ بہت بہت شکریہ اسپیکر صاحب۔
سندھ اسمبلی کا اجلاس اسپیکر آغا سراج درانی کی صدارت میں ہوا اور بعد میں انہوں نے ہی انتخاب کے نتیجے کا اعلان کیا۔
The total number of vote recorded in this division today is 91, out of which honorable member Mr. Khurram Sher Zaman MP has secured 3 votes, Mr. Murad Ali Shah MP has secured 88 votes.
انہوں نے کہا کہ آج مجموعی طور پر 91 ووٹ دیے گئے، جن میں سے 3 خرم شیر زمان کو اور 88 سید مراد علی شاہ کو ملے۔ اس کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما نثار احمد کھوڑو نے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا،
سید مراد علی شاہ صاحب کو اپنے پارلیمانی پارٹی کے طرف سے دلی مبارکباد دینا چاہتا ہوں۔ لیکن جہاں ان کو مبارکباد دیتا ہوں، وہاں سید قائم علی شاہ صاحب کو خراج تحسین پیش کیے بغیر میں رہ نہیں سکتا۔
سندھ کی دوسری بڑی سیاسی جماعت اور سندھ اسمبلی میں سب سے بڑی اپوزیشن جماعت متحدہ قومی موومنٹ نے آج نئے وزیر اعلیٰ کے انتخاب میں حصہ نہیں لیا۔ ایم کیو ایم نے نہ اپنا امیدوار کھڑا کیا اور نہ ہی کسی اور امیدوار کو ووٹ دیے۔ ایم کیو ایم کے سینئر رہنما اور سندھ اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر خواجہ اظہار الحسن نے اپنے خیالات کا اظہار کچھ یوں کیا،
اپنی یقین دہانی کراتا ہوں، اپنی پارٹی کی یقین دہانی کراتا ہوں، صوبے کے مفاد میں، شہر کے مفاد میں، ملک کے مفاد میں، جہاں کہیں بھی آپ کو ہماری مدد کی ضرورت پڑی اور آپ پکاریں یا نہ پکاریں، سندھ کے مفاد میں ہم آپ کے ساتھ، آپ کے شانہ بشانہ، آپ کی کاوشوں کے ساتھ کھڑے ہیں۔ ہمیں آپ سے ایک اچھی ٹیم کی توقع ہے، آپ سے ایک اچھی بیوروکریسی کی سلیکشن کی توقع ہے، آپ کے پاس سے ہمیں ایک اچھی کیبنٹ کی توقع ہے، تاکہ ہم اپنے مسائل آپ سے ہی حل کروائیں گے۔
پاکستان تحریک انصاف کے رکن سندھ اسمبلی سمر علی خان نے اس موقع پر کہا،
دو تین چھوٹی چیزیں ہیں جو اگر آپ نے فوکس کر لیا وہ ہو جانا چاہیے۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ لا اینڈ آرڈر، پانی کی طرح جب پیسہ جاتا ہے تو وہ پہلے کہتا ہے مجھے لا اینڈ آرڈر دے دو کہ میں بزنس کو چلا سکوں اور انڈسٹری کو چلا سکوں۔ دوسرا ہے انفراسٹرکچر، جس میں بنیادی چیز ہوتی ہے جیسے بجلی، پانی، روڈ، سوریج، سینیٹیشن، پھر ایک بزنس فرینڈلی انوائرمنٹ۔
سندھ کے پچھلے وزیر اعلیٰ سید قائم علی شاہ نے سندھ کی حکمران جماعت پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت کے فیصلے کے بعد ایک روز قبل استعفیٰ دے دیا تھا۔ شہزاد حسین، وائس آف امریکہ، کراچی۔
انڈونیشیا میں ایک پاکستانی شہری ذوالفقار علی کی سزائے موت پر عمل درآمد روک دیا گیا ہے۔ ان پر منشیات سے متعلق جرائم میں ملوث ہونے کا الزام تھا۔ ان 14 افراد میں سے جن کو انڈونیشیا میں منشیات سے متعلق جرائم کے سلسلے میں سزائے موت کا سامنا تھا، جمعے کے روز 4 افراد کی سزائے موت پر عمل درآمد ہو گیا۔ مزید تفصیلات کے ساتھ اسلام آباد سے محمد اشتیاق۔
انڈونیشیا نے اپنے ہاں قید پاکستانی شہری ذوالفقار علی کی سزائے موت پر عمل درآمد عین وقت پر روک دیا. منشیات رکھنے کے جرم میں ذوالفقار علی کو یہ سزا تقریباً 12 سال قبل سنائی گئی تھی جس پر جمعے کی صبح عمل درآمد ہونا تھا. ذوالفقار علی کی سزائے موت پر عمل درآمد کو روکنے کی خبر میڈیا پر نشر ہونے کے بعد لاہور میں ان کے گھر کے باہر کافی تعداد میں لوگ جمع ہو گئے اور مٹھائی تقسیم کی گئی. ذوالفقار علی کے خاندان کا یہ موقف رہا ہے کہ ان سے برآمد ہونے والی منشیات سے ذوالفقار کا کوئی تعلق نہیں تھا. پاکستانی وزارت خارجہ کے ترجمان اور انڈونیشیا میں پاکستان کے سفیر عقیل ندیم نے جمعے کو تصدیق کی کہ ذوالفقار علی کی سزائے موت پر عمل درآمد روک دیا گیا. پاکستانی وزیراعظم نواز شریف کی صاحبزادی مریم نواز نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر ایک پیغام میں بتایا کہ ذوالفقار علی کی سزائے موت پر عمل درآمد روکے جانے کے انتہائی کم امکانات کے باوجود ان کے والد کی طرف سے انڈونیشیا کے عہدیداروں سے کی گئی درخواست کامیاب ہو گئی. انڈونیشیا میں پاکستان کے سفیر عقیل ندیم نے جمعرات کو وائس آف امریکہ سے ایک خصوصی گفتگو میں کہا تھا کہ ذوالفقار علی کے خلاف مقدمے میں قانونی تقاضے پورے نہیں کیے گئے اور ان کے بقول نظر ثانی کی ایک کاروائی میں بھی ذوالفقار علی کو بے گناہ قرار دے دیا گیا تھا. وزارت خارجہ کے ترجمان نفیس زکریا کے مطابق اس معاملے میں انڈونیشیا میں پاکستانی سفارت خانے نے بہت متحرک کردار ادا کیا. ذوالفقار علی 2004 سے گرفتار ہیں اور بین الاقوامی برادری کی طرف سے کی گئی اپیلوں کے باوجود دیگر 13 افراد سمیت ان کی سزا پر جمعے کو عمل درآمد ہونا تھا. تاہم جمعے کو انڈونیشیا کے حکام نے 14 میں سے 4 قیدیوں کی سزاؤں پر عمل درآمد کر دیا لیکن ذوالفقار علی سمیت باقی 10 کی سزاؤں پر عمل درآمد نہ کرنے کے بارے میں کوئی بیان سامنے نہیں آیا ہے. پاکستان کی طرف سے ذوالفقار علی کی سزا پر عمل درآمد رکوانے کے لیے سفارتی سطح پر بھی کوششیں کی جاتی رہی ہیں اور جمعرات کو دفتر خارجہ کے ترجمان نفیس زکریا نے کہا تھا کہ یہ کوششیں آخری وقت تک جاری رہیں گی. پاکستانی حکام کا کہنا ہے کہ قانونی طور پر اس بات کا جائزہ لیا جا رہا ہے کہ کس بنیاد پر ذوالفقار علی کی سزا پر عمل درآمد روکا گیا ہے اور اس کے بعد ہی اس سلسلے میں آئندہ کا لائے عمل تیار کیا جائے گا. محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد.
افغانستان میں چوٹی کے امریکی کمانڈر نے کہا ہے کہ خصوصی امریکی آپریشنز کے 5 فوجی داعش کے ساتھ لڑائی میں زخمی ہو گئے ہیں. یہ فوجی ننگرہار میں ایک کاروائی میں چھوٹے ہتھیاروں یا ان کے ٹکڑے لگنے سے زخمی ہوئے. افغان فورسز میں علاقے سے داعش جنگجوؤں کو باہر نکالنے کے لیے کوششیں کر رہی ہے. افغانستان کے وہ شہری جو تشدد کی وجہ سے اپنا گھر بار چھوڑنے پر مجبور ہوئے زیادہ خراب صورتحال کا سامنا کر رہے ہیں، جبکہ حکومت اپنی پالیسیاں لاگو کرنے اور بین الاقوامی کمیونٹی اس سے چیلنج سے نمٹنے میں ناکام رہی. اسلام آباد سے عائشہ تنظیم کی رپورٹ کے ساتھ نیلوفر مغل.
جنگ اور تشدد کی وجہ سے بہت سے افغان باشندے اپنا گھر بار چھوڑنے پر مجبور ہوئے ہیں اور ملک کے دیگر حصوں میں منتقل ہو گئے ہیں. ایمنیسٹی انٹرنیشنل نے مئی میں جاری ہونے والی اپنی ایک رپورٹ میں افغانستان میں اندرون ملک بے گھر ہونے والے افراد کی تعداد 1.2 ملین بتائی ہے. انسانی حقوق کے گروپوں کا کہنا ہے کہ ان میں سے بہت سے لوگ اب دہشت ناک صورتحال میں رہ رہے ہیں اور اپنی زندگی کے لیے جنگ لڑ رہے ہیں. افغان حکومت نے ان کی مدد کے لیے ایک نیشنل پالیسی مرتب تو کی ہے لیکن وہ اس پر عمل درآمد کرنے میں ناکام رہی ہے. افغانستان ریکنسٹرکشن کے لیے امریکہ کے خصوصی انسپکٹر جنرل نے کہا ہے کہ اس کی وجوہات صلاحیت میں کمی اور بدعنوانی کے ساتھ ساتھ بہت سی صوبائی حکومتوں کا کردار بھی ہے. امریکی محکمہ خارجہ اور یونائیٹڈ اسٹیٹ ایجنسی فار انٹرنیشنل ڈیولپمنٹ کو اس ہفتے ایک خط میں سیگر کا کہنا تھا کہ کچھ صوبائی حکومتیں ان آئی ڈی پیز کو اقتصادی پناہ گزین سمجھتے ہیں. وہ انہیں دیگر علاقوں کی طرح خوراک، پانی، پناہ اور صحت عامہ کے حقوق نہیں دیتی. تاہم سعید حسین علیمی بلخی پناہ گزینوں اور واپس آنے والے آئی ڈی پیز کے افغان وزیر ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ان کی حکومت مشکل صورتحال کے باوجود آئی ڈی پیز کی مدد کے لیے سخت کام کر رہی ہے.
شما ببینید افغانستان در رابطہ با ویجائشگاہ داخلی بر اساس
وہ کہہ رہے ہیں کہ گزشتہ 2 برسوں کے دوران جنگ کی شدت کی وجہ سے افغان حکومت آئی ڈی پیز کو دوبارہ آباد کرنے کے لیے مؤثر اقدامات نہیں اٹھا سکی. اسی دوران انسانی حقوق کے گروپوں نے کہا ہے کہ بین الاقوامی کمیونٹی کو بھی آئی ڈی پیز کی جانب اپنی ذمہ داری قبول کرنے اور اقدامات اٹھانے کی ضرورت ہے. نیلوفر مغل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
شام کے بارے میں اقوام متحدہ کے خصوصی ایلچی نے روس پر زور دیا ہے کہ حلب اور اس کے قرب و جوار کے علاقوں میں انسانی ہمدردی کی بنیاد پر عالمی ادارے کو معاملات سنبھالنے کی اجازت دی جائے اور سویلینز کو شام کے کشیدگی کے شکار شہر سے نکلنے کی اجازت دی جائے. مزید کچھ تفصیل کے ساتھ خالد حمید بے.
شام میں اقوام متحدہ کے مندوب نے کہا ہے کہ وہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ اقوام متحدہ روس کے اس منصوبے میں کس طرح تعاون کر سکتا ہے جس میں ان شہریوں اور اپوزیشن جنگجوؤں کی مدد کے لیے کہا گیا ہے جو شمالی شہر حلب کے باہر ہتھیار ڈال دیں گے. تقریباً تمام شہر کے اطراف شامی فورسز کے گھیرے میں ہیں جس نے ہنگامی امداد کی فراہمی ناممکن بنا دی ہے. جنیوا میں جمعرات کے روز تقریر کرتے ہوئے اسٹیفان دی مستورا نے کہا کہ شہر قطعی طور پر محصور ہے لیکن انسانی ہمدردی کے راستے محفوظ بنائے جانے چاہیے اور کسی کو بھی شہر چھوڑنے پر مجبور نہ کیا جائے. اسٹیفان دی مستورا کا کہنا تھا
There is probably, we heard, 2 to 3 weeks of supply. And in view of the bombing of the warehouses, medical...
اسٹیفان دی مستورا کہہ رہے ہیں ہم نے سنا ہے کہ شاید 2-3 ہفتے کا سامان رہ گیا ہے اور گوداموں، طبی مراکز، بیکریز پر بمباری کے باعث زخمیوں، بیماروں اور دوسرے لوگوں کو انتہائی مشکلات کا سامنا ہے. شہر حقیقتاً محصور ہے کیونکہ فوج نے شہر کو تمام تر گھیرا ہوا ہے. روس نے جمعرات کے روز حلب کے باہر انسانی ہمدردی کے ایک بڑے آپریشن کا ان شہریوں کی امداد کے لیے اعلان کیا تھا جنہیں دہشت گردوں نے یرغمال بنایا ہوا ہے اور وہ جنگجو جو ہتھیار ڈال دیں گے.
اقوام متحدہ نے روس کو یہ مشورہ دیا ہے کہ شام کے زیر محاصرہ مشرقی شہر حلب میں انسانی بنیادوں پر راستے بنانے کے اپنے منصوبے اقوام متحدہ اور انسانی ہمدردی کے کاموں سے منسلک اس کے شراکت داروں کے سپرد کر دے. جنیوا سے وائس آف امریکہ کی لیزا شلائن کی رپورٹ. روس نے ان 4 راستوں سے متعلق اپنے ان منصوبوں کے بارے میں اقوام متحدہ سے کوئی مشورہ نہیں کیا جن کے ذریعے عام شہری اور غیر مسلح باغی مشرقی حلب سے باہر جا سکیں گے. شام کے لیے اقوام متحدہ کے خصوصی سفیر اسٹیفن دی مستورا کا کہنا ہے کہ اقوام متحدہ کے پاس اب ایک موقع ہے کہ وہ راستوں سے متعلق اس پیش رفت پر غور کرے جسے جمعرات کے روز جاری کیا گیا تھا اور ان کے پاس اسے بہتر بنانے کی کئی تجاویز موجود ہیں. ان کا کہنا ہے کہ ان تمام لوگوں کے تحفظ کو یقینی بنایا جائے جو مشرقی حلب چھوڑنا چاہتے ہیں اور ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ اس کا مطلب ان لڑائیوں کو واضح طور پر روکنا ہے جن کی وجہ سے ہزاروں شہری وہاں پھنس کر رہ گئے ہیں اور انہیں انسانی ہمدردی کی امداد تک رسائی بھی حاصل نہیں ہے. ان کے الفاظ
How can you expect people to want to walk through a corridor, thousands of them?
آپ کس طرح لوگوں سے جو ہزاروں میں ہیں ایک ایسے راستے سے گزرنے کی توقع رکھ سکتے ہیں جب وہاں گولے گر رہے ہوں، بم برسائے جا رہے ہوں اور لڑائی ہو رہی ہو؟ آپ کس طرح یہ امید کر سکتے ہیں کہ ان لوگوں تک فی الواقع انسانی ہمدردی کی امداد پہنچ سکے گی اگر وہاں فضا اور زمین پر سے بمباری اور گولہ باری ہو رہی ہو؟ اقوام متحدہ کے مندوب دی مستورا کہتے ہیں کہ اقوام متحدہ اور ان کے شراکت داروں کو پیچیدہ نوعیت کی امدادی کاروائیوں کا طویل تجربہ ہے. ان کا کہنا ہے کہ مشرقی حلب سے باہر نکلنے کے روسی راستے کا انتظام بہتر انداز میں چلانے کے لیے ان کی موزونیت سب سے زیادہ ہے. ان کا کہنا ہے کہ کسی کو بھی حلب چھوڑنے پر مجبور نہ کیا جائے اور جو لوگ ان راستوں کے ذریعے نکلنا چاہیں تو انہیں اپنی پسند کے علاقوں میں جانے کا موقع دیا جانا چاہیے.
In general, it is critical that we focus on the protection of civilian lives and on humanitarian needs.
وہ کہہ رہے ہیں کہ عمومی طور پر یہ بہت اہم ہے کہ اپنی توجہ شہریوں کی زندگیوں کے تحفظ اور انسانی ضرورتوں سے متعلق امداد پر مرکوز کریں چاہے وہ جہاں بھی ہوں. میں تمام فریقوں پر مسلسل یہ زور دیتا رہوں گا کہ اقوام متحدہ اور اس کے شراکت داروں کو انسانی ہمدردی کی امداد تک رسائی کی سہولت فراہم کریں اور وہ نہ صرف حلب بلکہ ان تمام جگہوں سے جہاں کہیں بھی وہ اسے اپنے گھیرے میں لیتے ہیں اور جو اب بھی ان کے گھیرے میں ہیں اپنا محاصرہ اٹھا لیں. یہ الفاظ تھے شام کے لیے اقوام متحدہ کے خصوصی سفیر اسٹیفن دی مستورا کے. حکومت کی حامی فورسز نے حلب کے باغیوں کے زیر قبضہ مشرقی حصے میں سامان کی فراہمی کے تمام راستے کاٹ رکھے ہیں. اقوام متحدہ کا اندازہ ہے کہ شہر میں خوراک کا اتنا ذخیرہ موجود ہے جو زیادہ سے زیادہ 3 ہفتوں کے لیے کافی ہوگا. وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں سعدیہ اسد. امریکہ اور ترکی کے درمیان تعلقات جو حکمت عملی کے لحاظ سے انتہائی اہم ہیں انقرہ کے ان اقدامات کے بعد سے مزید کشیدگی کا شکار ہو گئے ہیں جن میں ناکام بغاوت میں ملوث مشتبہ منصوبہ سازوں اور ہمدردی رکھنے والوں کی پکڑ دھکڑ جاری ہے. واشنگٹن ایک طرف تو حکام کو متنبع کر رہا ہے کہ وہ ہنگامی حالات کے نفاذ کے بعد آمرانہ اقدامات سے باز رہے اور دوسری طرف ملک کی جمہوری حکومت کی حمایت کر رہا ہے. جو فوجی بغاوت کے خلاف لڑ رہی ہے۔ اس کے علاوہ ترکی میں یہ مسلسل افواہیں بھی اشتعال انگیزی پیدا کر رہی ہیں کہ امریکہ نے بغاوت کی کوشش میں کردار ادا کیا ہے، جسے امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان جان کربی نے مضحکہ خیز اور بےہودہ قرار دیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ہمیں یقیناً تشویش ہے کیونکہ ترکی ہمارا دوست اور اتحادی ہے۔ اقوام متحدہ نے کہا ہے کہ نائجیریا کی ریاست بورنو میں ایک امدادی قافلے پر ہونے والے حملے کے بعد اس نے اپنی امدادی سرگرمیاں معطل کر دی ہیں۔ اقوام متحدہ کے ادارہ برائے اطفال یونیسیف کا کہنا ہے کہ جمعرات کو ہونے والے حملے میں اس کا ایک اہلکار اور ایک کنڈکٹر زخمی ہو گئے، جنہیں ہسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ تاہم مزید تفصیلات فراہم نہیں کی گئیں۔ یہ قافلہ امدادی سامان لے کر بورنو ریاست میں باما کے علاقے سے میدوگوری جا رہا تھا کہ اس پر نامعلوم مسلح افراد نے فائرنگ کر دی۔ اس ریاست میں شدت پسند گروپ بوکو حرام سرگرم ہے۔ یونیسیف نے ایک بیان میں کہا ہے کہ یہاں لوگوں کو امداد کی اشد ضرورت ہے۔ یہ انسانی ہمدردی کی بنیاد پر سرگرم کارکنوں پر حملہ نہیں، یہ امداد کے اشد ضرورت مند لوگوں پر بھی حملہ ہے۔ اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کے خصوصی مندوب کا کہنا ہے کہ نسل پرستی، سماجی اور معاشی عدم مساوات امریکہ کو ان امریکی تصورات سے دور کر رہے ہیں جن میں اجتماع کی آزادی اور تنظیم جیسے حقوق کا شمار ہوتا ہے۔ صورتحال کے جائزے میں اقوام متحدہ کے خصوصی مندوب مائنہ قیانی نے امریکہ کے اپنے 17 روزہ دورے کے بارے میں جمعرات کو تفصیل سے آگاہ کیا۔ اس دورے کے بارے میں انہوں نے بالٹیمور، واشنگٹن، نیو یارک اور فلیڈیلفیا سمیت کئی بڑے شہروں کا دورہ کیا، اور امریکہ کے شہر سین ڈیاگو میں گولی لگنے سے ایک پولیس افسر ہلاک اور ایک شدید زخمی ہو گیا ہے۔ جمعے کو ٹویٹر پر حکام نے اس واقعے کی تصدیق کی، لیکن تفصیلات تاحال فراہم نہیں کی گئی ہیں۔ یہ واقعہ جمعرات کو دیر گئے پیش آیا، اس کے محرکات معلوم نہیں ہو سکے ہیں۔ ٹویٹر پر ایک پیغام میں پولیس کا کہنا تھا کہ ایک مشتبہ شخص کو تحویل میں لیا گیا ہے، جبکہ دیگر کے بارے میں معلومات حاصل کی جا رہی ہیں۔ خبر سائے ادارے ایسوسیٹڈ پریس اے پی کے مطابق پولیس نے مشتبہ افراد کی تلاش شروع کرتے ہوئے مقامی لوگوں کو گھروں تک ہی محدود رہنے کا کہا ہے۔ ٹی وی پر پولیس کی بہت سی گاڑیوں کو شہر میں ہنگامی طور پر گھومتے، اہلکاروں کو گلیوں میں گشت کرتے اور فضا میں پرواز کرتے ہوئے ہیلی کاپٹر کو دکھایا جا رہا ہے۔ خبریں ختم ہوئیں۔
اور اب پیش ہے امریکی حکومت کی پالیسیوں کا ترجمان اداریہ۔
حالیہ مہینوں میں بحرین کی ریاست بنیادی طور پر شیعہ کمیونٹی کے ارکان کو ہدف بناتے ہوئے منحرفین، سرگرم کارکنوں، صحافیوں اور سیاسی مخالفین کے خلاف پکڑ دھکڑ کی کارروائیاں کرتی رہی ہے، اور یہ جواز پیش کرتی رہی ہے کہ حکومت کے خلاف تنقید سے فرقہ پرستی کو فروغ ملتا ہے اور اس سے قومی اتحاد اور سلامتی کو خطرات لاحق ہیں۔ حال ہی میں پولیس نے انسانی حقوق کے ایک سرگرم کارکن اور حکومت پر کھلم کھلا تنقید کرنے والے نبیل رجب کو جھوٹی خبریں پھیلانے کے الزام میں دوبارہ گرفتار کیا ہے۔ مزید یہ ہے کہ اس مہینے جنیوا میں اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کی کونسل میں شرکت کا منصوبہ بنانے والے سرگرم کارکنوں کے ساتھ ساتھ سول سوسائٹی سے تعلق رکھنے والے اداکاروں اور صحافیوں، جن میں نزیحہ سعید بھی شامل ہیں، کے سفر پر پابندی لگا دی ہے۔ جون میں حکام نے حزب اختلاف کی مرکزی سیاسی تنظیم الوفاق نیشنل اسلامک سوسائٹی کی سرگرمیاں معطل کر دیں اور اس کے فنڈز منجمد کر دیے۔ پھر 17 جولائی کو بحرین کی ہائی سول کورٹ نے ریاست کو بدنام کرنے، فرقہ پرستی پھیلانے، دہشت گرد کارکنوں سے تعلق رکھنے اور نفرت کے جذبات رکھنے والی ایک نئی نسل کی تشکیل دینے کے الزامات پر الوفاق کی تحلیل کا حکم دے دیا۔ حکم کے مطابق پارٹی کے اثاثے ضبط کیے جائیں اور ان سب کو قومی خزانے میں جمع کیا جائے۔ 17 جولائی کے اس عدالتی فیصلے کے خلاف اپیل کی جا سکتی ہے۔ امریکہ کے وزیر خارجہ جان کیری نے اپنے ایک تحریری بیان میں کہا ہے کہ امریکہ کو حزب اختلاف کی سیاسی تنظیم الوفاق تحلیل کرنے اور اس کے اثاثے ضبط کرنے سے متعلق بحرین کی عدالت کے فیصلے پر شدید تحفظات ہیں۔ وزیر خارجہ کیری نے کہا کہ غیر متشدد حزب اختلاف کو دبانے کے حالیہ حکومتی اقدامات صرف بحرین کے اتحاد اور سلامتی اور اس کے ساتھ ساتھ خطے کے استحکام کو کمزور کریں گے۔ یہ اقدامات امریکہ کے مفادات سے متضاد اور بحرین کے ساتھ ہماری شراکت داری میں تناؤ پیدا کر سکتے ہیں۔ یہ حکومت کی جانب سے بیان کردہ انسانی حقوق کے تحفظ سے وابستگی اور بحرین کی تمام کمیونٹیز کے ساتھ مفاہمت کے حصول کے برعکس ہیں۔ انہوں نے نومبر 2014 کے انتخابات میں الوفاق کے بائیکاٹ پر تاسف کا اظہار کیا ہے اور کہا ہے کہ بحرین کو حقیقی خطرات کا سامنا ہے۔ امریکہ کی بحرین کی حکومت سے یہ اپیل ہے کہ وہ ان اقدامات اور حالیہ عرصے میں کیے گئے دوسرے اقدامات پر نظر ثانی کرے اور فوری طور پر مفاہمت کے راستے پر لوٹ جائے۔ حکومت بحرین کے تمام لوگوں کی خواہشات پوری کرنے کے لیے مل کر کام کرے۔ تشدد کی حمایت کرنے والوں کی اہمیت گھٹانے اور خطے میں زیادہ سیکیورٹی اور استحکام لانے کا سب سے بہتر یہی راستہ ہے۔ امریکہ اپنے حصے کے طور پر تمام فریقوں کی جانب سے سیاسی گفت و شنید میں پیش رفت کے لیے اقدامات کی حمایت جاری رکھے گا۔
ابھی آپ نے اداریہ سنا جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی۔ اگر آپ کوئی تبصرہ کرنا چاہتے ہیں تو اس پتے پر خط لکھیے، ایڈیٹوریلز وائس آف امریکہ، واشنگٹن ڈی سی 20237 یو ایس اے۔ آپ وائس آف امریکہ کے ایڈیٹوریل ہوم پیج پر بھی اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں اور ہمارے تمام تازہ اداریے پڑھ سکتے ہیں۔ پتا ہے www.voanews.com/editorial۔
سامعین، پروگرام سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے ساتھ انجم ہیرل گل آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ اگر آپ اپنا حافظہ تیز کرنا چاہتے ہیں تو ذائقے دار دار چینی آپ کے صبح کے ناشتے میں ایک مزیدار اضافہ ہو سکتی ہے۔ سائنسدانوں نے دعویٰ کیا ہے کہ دار چینی اصل میں ہماری سمجھ کو بہتر بنا کر ہمیں ہوشیار بناتی ہے۔ ریاست کیلیفورنیا میں رش یونیورسٹی میڈیکل سینٹر میں اعصابی سائنسدانوں کی طرف سے دار چینی کے فوائد کے حوالے سے حال ہی میں منعقد ہونے والی ایک تحقیق سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ دار چینی کے روزمرہ استعمال سے یادداشت اور سیکھنے کی صلاحیت میں اضافہ کیا جا سکتا ہے۔ لیبوریٹری میں چوہوں پر کیے جانے والے مطالعے سے پتا چلا کہ معلومات کو دیر سے سیکھنے والے چوہوں کو جب دار چینی پاؤڈر کھلایا گیا تو وہ ہوشیار چوہوں کی سطح پر سیکھنے کے قابل ہو گئے۔ رش یونیورسٹی میں نیورولوجی شعبے سے منسلک تحقیق کے اہم محقق کلپیدا پاہن نے کہا کہ دیر سے سمجھنے والوں کو سمارٹ بنانے کے لیے یہ سب سے آسان اور محفوظ طریقہ ہوگا۔ بعض لوگ کیوں معلومات کو سمجھنے سے قاصر ہوتے ہیں جبکہ دوسرے لوگ تیزی سے نتیجے تک پہنچ جاتے ہیں، اور دماغ کی صلاحیت کو کس طرح بہتر بنایا جا سکتا ہے اس بارے میں بہت کم جانا جاتا ہے۔ تاہم نئی تحقیق میں محققین نے اس اعصابی عمل کی نشاندہی کی ہے جس کی وجہ سے کچھ لوگ قدرتی طور پر معلومات کو دیر سے سمجھتے ہیں یا یادداشت کے معاملے میں اچھے نہیں ہوتے۔ پروفیسر کلپیدا پاہن کے مطابق دماغ کے اس میکانزم کی تفہیم ہمارے دماغ کے یادداشت سے متعلق حصے میں مضمر ہے۔ یادداشت کو منظم اور محفوظ رکھنے کے لیے ایک میموری سٹوریج ہے، اور سیکھنے کی صلاحیت میں اضافہ کرنے والے ایک پروٹین CREB پر انحصار کرتا ہے۔ نیورو امیون فارمیکالوجی کے جولائی کے شمارے میں شائع ہونے والے تحقیقی پیپر کے مطابق دیر سے سیکھنے والے لوگوں کے ہیمپو کیمپس حصے میں اچھا سیکھنے والوں کے مقابلے میں CREB پروٹین کم ہوتا ہے، جبکہ ان کے دماغ میں GABRA5 پروٹین زیادہ ہوتا ہے جو دماغ میں نئی معلومات کو جانے سے روکتا ہے۔ تجربہ گاہ میں چوہوں کو پسی ہوئی دارچینی کھلائی گئی تھی۔ محققین نے ایک ماہ تک چوہوں کو دارچینی کا پاؤڈر کھلانے کے بعد ان کی جانچ کی تو انہیں پتا چلا کہ ان کے جسم کے میٹابولزم نے دارچینی کو سوڈیم بینزاویٹ میں تبدیل کر دیا۔ یہ دماغ کے نقصان کے علاج کے لیے ایک دوا کے طور پر استعمال کیے جانے والا کیمیکل ہے، اور جب یہ کیمیکل چوہوں کو دماغ میں داخل ہوا تو اس نے CREB پروٹین میں اضافہ کیا اور معلومات روکنے والے پروٹین میں کمی ہوئی، اور دارچینی نے دماغ میں دونوں پروٹین کی سطح کو متوازن کر دیا جس سے ان کا حافظہ اور سیکھنے کی صلاحیت بہتر ہوئی تھی۔ محققین کا کہنا ہے کہ ہوشیار چوہوں میں دارچینی کھانے سے سیکھنے کی صلاحیت میں کوئی خاطر خواہ بہتری نہیں دیکھی گئی۔ پروفیسر کلپیدا پاہن نے کہا کہ ہم نے کامیابی کے ساتھ دیر سے سیکھنے والے چوہوں کے دماغ میں سیلولر جسمانی تبدیلیوں کو ریورس کرنے کے لیے دارچینی کا استعمال کیا ہے۔ انجم ہیرلڈ گل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
آج میکروفن میں باتیں ہوں گی تصور خانم سے۔
اگر تم مل
تصور خانم گائکی میں اپنے خاص انداز کی وجہ سے جانی جاتی ہیں اور لوگوں میں بے حد مقبول بھی ہیں۔ وہ اس بارے میں کہتی ہیں،
لوگ مثلا کہیں ہوتا ہے نا، نام نہیں یاد رہتا ہے، کہیں جا رہی ہوں تو آپس میں عورتیں ہیں باتیں کر رہی ہیں, یہ وہ ہے وہ نا, وہ جو ناک چڑھاتی ہے, نام نہیں یاد رہتا تو ناک ان کو یاد ہے.
گلوکاری کے شوق کے بارے میں انہوں نے کہا,
بچپن سے مجھے شوق تھا گانے کا بہت, اور میری ایک پھپھو تھی وہ ریڈیو پہ وہ گایا کرتی تھی, پروگرام کیا کرتی تھی, ان کو بھی سن سن کے, پھر میڈم جی کی تو میں بہت ہی فین ہوں, تو ان کو سننا اور ان کو دیکھنا میرے لیے تو یہ ہے کہ ایک جیسے عید کا چاند چڑھاتا ہے, میں ان کو بہت پسند کرتی ہوں, ان کو سن سن کے میں نے اپنی گائکی شروع کی.
تصور خانم کی شادی ایک روایتی بلوچ گھرانے میں ہوئی جبکہ ان کا تعلق پنجاب سے ہے. انہیں یہ سب کیسا محسوس ہوا جانتے ہیں تصور خانم سے.
یہ میں بتاؤں آپ کو کہ انہوں نے مجھے کبھی منع نہیں کیا کہ آپ اپنے پروگرام یا اپنا گائیں, آپ اپنی آپ کی خوشی ہے, آپ اپنے شوق سے, میں کبھی بھی آپ کو منع نہیں کروں گا, مگر وہ بچوں کی وجہ سے, کیونکہ میں یہاں کی تھی پنجاب سے اور وہاں سندھ میں میرا جانا ہوا, وہاں رہنا, اور وہاں پھر ایک ہوتا ہے نا کہ مثلا اپنے بچوں کو خود ہی وہ کرنا, دیکھ بھال, کھانا پلانا, نہانا, یہ وہ, تو میں نے وہ اپنے اوپر رکھا زیادہ, اس وجہ سے میں ادھر ٹائم نہیں دے پائی. اور مجھے جب بھی کوئی موقع ملا ٹی وی کا, ٹی وی میں پروگرام کرنے کا, تو انہوں نے مجھے نہیں روکا, جب بھی انہوں نے بلایا میں نے پروگرام کیے آ کر. سب تو سونے ہائے وے من مونیا, وے سب تو سونے ہائے وے من مونیا, میں تیری ہو گئی پیار وچ کھو گئی, وے سب تو سونے ہائے وے من مونیا.
وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں سعدیہ اسد.
پروگرام لائف ان امریکہ کے ساتھ میں ہوں اسد حسن, اور آج کے پروگرام میں ذکر نوجوان باورچیوں کا. ہو سکتا ہے کہ ہمارے سامعین کی اکثریت باورچی, خانسامہ یا میرے مطبخ جیسے ٹائٹل کے ساتھ اپنی پیشہ ورانہ شناخت پسند نہ کریں, لیکن امریکہ میں یہ پیشہ آمدن کے اعتبار سے اچھے پیشوں میں شمار ہوتا ہے, اور مختلف ممالک کے کھانوں کی باقاعدہ تربیت اور کورسز کے بعد نوجوان ریستورانوں کا کچن سنبھالے ہوئے ہیں, اور انہی نوجوانوں میں سے کئی ایک ممتاز اور بہترین شیفس کی تربیت کے بعد ورلڈ کلاس کمپٹیشن کے لیے تیار ہو رہے ہیں. وائس آف امریکہ کے لیے ٹینا ٹرین نے نیو یارک میں کئی ریستورانوں میں مصروف عمل نوجوانوں سے گفتگو کی ہے. انہی میں سے کچھ کوکنگ کے عالمی مقابلوں میں امریکہ کی نمائندگی کریں گے. ڈینیل بولٹ کو نیو یارک شہر کے بہترین شیفس میں سے ایک خیال کیا جاتا ہے. وہ کئی بڑے ایوارڈز حاصل کر چکے ہیں, لیکن آج وہ کھانا پکانے کا کام کسی اور کے سپرد کیے ہوئے ہیں, جیسے کہ 18 سالہ میمی چین جو ابھرتے ہوئے بہترین شیفس میں شمار ہو رہی ہیں, اور انہیں بوکیوز دیور کوکنگ کمپٹیشن میں شرکت کا موقع مل رہا ہے. فلپ ٹیزیئر نے سال 2015 میں ان مقابلوں میں شرکت کی تھی اور چاندی کا تمغہ بھی حاصل کیا تھا. وہ ان مقابلوں کی تفصیل بتا رہی ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ بوکیوز دیور کوکنگ کا ایک عالمی مقابلہ ہے, اور 60 ممالک سے آئے لوگ 24 پوزیشنوں کے لیے ایک دوسرے کے مقابلے میں کھانے تیار کرتے ہیں. یہ مقابلے ہر 2 سال بعد فرانس کے شہر لیون میں ہوتے ہیں. چین بھی ان نوجوان شیفس میں سے ایک ہے جو ٹیم یو ایس اے کی نمائندگی کے لیے تیار ہیں. وہ اسے زندگی میں ایک زبردست موقع کے طور پر دیکھتے ہیں. انہیں یہ موقع معروف شیفس ڈینیل بولٹ, تھامس کیلر اور جیروم بوکیوز کی وجہ سے مل رہا ہے جنہوں نے ان کی تربیت کی ہے.
For every grant we give to a young chef to be able to take a sabbatical from his job, to be able to experiment other people.
Daniel keh rahe hain ki hum jo bhi grant naujawan chefs ko dete hain uska maqsad hota hai ki wo apni mulazmat se faragat hasil kare aur deegar jagahon par tajrubaat kar sake, aur jab wapas aaye to unme naya josh o khurosh ho. न्यूयॉर्क के मारूफ शेफ्स ने मिलकर इंस्टीट्यूट ऑफ कलिनरी एजुकेशन भी कायम किया है। ब्रेंडन स्कॉट 20 साल के हैं और उनके मुस्तकबिल के हवाले से अपने मंसूबे हैं।
इसके साथ ही ये शो अपने इख्तिताम को पहुंचता है। एडिटर थे कमर अब्बास जाफरी, प्रोड्यूसर थे अंजुम हैरल गिल और हमारे साथ इंजीनियर थे जैक्सन विट। सादिया सर को इजाजत दीजिए, अल्लाह ने के बाद।